बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ न कुछ ज़रूर दिया, और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, रेडियो तहरान की उर्दू नशरियात के साथ हाजिर खिदमत हैं तहा शमीम और दिगर दोस्तों का सलाम पहुंचे। अभी आप सामिन सूरह इब्राहिम की आयात 32 से 34 तक की तलावत और इन आयात का तर्जमा समाअत फरमा रहे थे। कारी थे असगर बुरुमंद। और सामिन अब इस वक्त की नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब कुछ इस तरह से। सबसे पहले आप सामिन प्रोग्राम गिर्दो पेश समाअत फरमाएंगे। प्रोग्राम गिर्दो पेश में पहले आलमी खबरें पेश की जाएंगी और उसके बाद सियासी मसाइल पर गुफ्तगू भी शामिल रहेगी। प्रोग्राम गिर्दो पेश के बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप समाअत फरमाएंगे, और नात के बाद तारीखी वाकयात पर मुश्तमिल प्रोग्राम यादों के झरोखे पेश किया जाएगा। प्रोग्राम यादों के झरोखे के बाद माह मुहर्रमुल हराम की मुनासिबत से रेडियो तेहरान का खसूसी प्रोग्राम ज़िबह अज़ीम आप समाअत फरमाएंगे। प्रोग्राम ज़िबह अज़ीम के बाद अखबारात व जरायद पर मुश्तमिल प्रोग्राम आईने सहाफ़त सुनेंगे, और प्रोग्राम आईने सहाफ़त के बाद हमारी नशरियात का आखिरी प्रोग्राम अफगानिस्तान और पाकिस्तान गुज़श्ता हफ्ते के दौरान पेश किया जाएगा। सामने तो नहीं, इस वक्त नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब हम आपको बता दें कि हमारी शाम की दूसरी मजलिस की यह नशरियात शॉर्ट वेव 31 मीटर बैंड मुताबिक 9710 किलो हर्ट्ज़ और मीडियम वेव में 765 किलो हर्ट्ज़ पर पेश की जा रही हैं। समाज फरमाइए प्रोग्राम गिर्दो पेश। سامن پروگرام گرد و پیش میں پہلے عالمی خبریں ہوتی ہیں، تو لیجیے ہمارے ساتھی ہاشم علی سے سماعت فرمائیے خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات اور تعاون ہماری خارجہ پالیسیوں کی ترجیحات میں شامل ہے۔ طالبان حکومت کے وزرائے خارجہ، داخلہ اور دفاع کو مقرر کر دیا گیا ہے۔ پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعت مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ ان کے والد میاں نواز شریف جلد واپس آئیں گے۔ اور عراق کے مختلف سیاسی دھڑوں کے رہنماؤں نے عراق سے امریکہ کو انخلاء کے لیے رواں عیسوی سال کے آخر تک کی ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات اور تعاون ہماری خارجہ پالیسیوں کی ترجیحات میں شامل ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ امیر عبداللہیان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بغداد اجلاس کے موقع پر متحدہ عرب امارات کے وزیراعظم سے اپنی ملاقات کا ذکر کیا اور کہا کہ پڑوسی ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنا ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ انہوں نے متحدہ عرب امارات کے وزیراعظم محمد بن راشد آل مکتوم کے ساتھ اپنی ملاقات کو مثبت اور دوستانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایران اور متحدہ عرب امارات بڑے قدم اٹھا سکتے ہیں۔ وزیر خارجہ نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ ایران علاقائی سطح پر تعلقات کے فروغ کے تناظر میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ صلاح و مشورے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ہمدلی اور تعاون کرے گا۔ گزشتہ ہفتے بھی وزیر خارجہ امیر عبداللہیان نے ایک ٹویٹ میں لکھا تھا کہ ایشیا اور ہمسایہ ممالک ان کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے کے روز عراق کے دارالحکومت بغداد میں بعض علاقائی اور غیر علاقائی ممالک کی شرکت سے ایک اجلاس ہوا تھا جس میں ایران کے وزیر خارجہ بھی شریک ہوئے تھے، اور انہوں نے اجلاس سے خطاب کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے بعض شرکا سے ملاقات بھی کی تھی۔ ایک اعلی ایرانی کمانڈر نے کہا ہے کہ ہماری ایئر ڈیفینس فورس ہر خطرے سے نمٹنے کی پوری توانائی رکھتی ہے۔ ایران کی بری فوج کی ایئر ڈیفینس فورس کے کمانڈر جنرل علی رضا سباہی فرد نے یوم فضائی دفاع کے موقع پر دو نئی دفاعی مصنوعات کی رونمائی کی خبر دی ہے۔ بدھ کو جن دو دفاعی مصنوعات کا افتتاح کیا گیا ان میں البرج نامی فیزڈ ایئر ریڈار سسٹم اور برہان نامی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم شامل ہیں۔ البرج نامی 3D فیزڈ ایئر ریڈار سسٹم اپنے ایسے لانگ رینج فضائی اہداف کا پتہ لگانے کی غرض سے تیار کیا گیا ہے جو لوئر رینج ریڈار کراس سیکشن میں آتے ہیں اور خود کو ریڈار سے پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ریڈار سسٹم 450 کلومیٹر کی رینج میں انتہائی نچلی سطح پر پرواز کرنے والے فضائی اہداف کا پتہ لگانے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ البرج ریڈار سسٹم بیک وقت 300 اہداف کا پتہ لگا سکتا ہے۔ برہان نامی ایمونیشن کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم فضائی دفاع کے حوالے سے انتہائی درست سسٹم ہے۔ یہ سسٹم تمام ذرائع سے ملنے والی اطلاعات و معلومات کا کم سے کم مدت میں تجزیہ کر کے فیصلہ سازی کی غرض سے اعلی افسران کو فراہم کرتا ہے تاکہ مشن کی تکمیل اور اہداف کو تباہ کرنے کے لیے لازمی احکامات جاری کیے جا سکیں۔ مکمل طور پر ایرانی ماہرین کے ہاتھوں تیار کردہ دونوں دفاعی مصنوعات کی رونمائی فضائی دفاع کے قومی دن کے موقع پر کی گئی۔ دریاسنا ایران کی بری فوج کے سربراہ جنرل عبدالرحیم موسوی نے یوم فضائی دفاع کے موقع پر اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ ملک کی مسلح افواج ہر قسم کے خطرات کا مقابلہ کرنے کی پوری توانائی رکھتی ہیں۔ جنرل سید عبدالرحیم موسوی نے یوم فضائی دفاع کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی ایئر ڈیفینس فورس کے جوان ہر خطرے سے نمٹنے کے لیے آمادہ ہیں اور دشمن کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ بری فوج کے کمانڈر کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ہماری ایئر ڈیفینس فورس کے پاس انواع اقسام کے دفاعی سسٹم، رڈار، میزائل اور ڈرون موجود ہیں اور مسلح افواج کے دیگر یونٹوں کے ساتھ بہترین ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ ملا ہیبت اللہ آخنزادے کی سربراہی میں طالبان شورا کے اجلاس سے متعلق خبروں کے بعد طالبان سربراہ کی افغانستان میں موجودگی کی تصدیق ہو گئی ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بتایا ہے کہ قندھار میں ملا ہیبت اللہ آخنزادے کی سربراہی میں ہونے والے 3 روزہ اجلاس میں ملک کی سیاسی سیکورٹی اور سماجی صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس اجلاس میں نئی حکومت کی تشکیل کے بارے میں بھی لازمی صلاح و مشورے کیے گئے۔ طالبان کے ترجمان نے افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا کو ملکی تاریخ کا اہم ترین دن قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکی فوجی جاتے جاتے کابل ایئرپورٹ پر موجود اپنے تمام ہوائی جہاز، ہیلی کاپٹر اور ٹرانسپورٹ طیاروں کو تباہ کر گئے ہیں۔ طالبان حکومت کے وزرائے خارجہ، داخلہ اور دفاع کو مقرر کر دیا گیا ہے۔ طالبان کے ایک ذریعے کے حوالے سے خبر دی گئی ہے کہ طالبان حکومت کے وزرائے داخلہ، خارجہ اور دفاع کا تعین کر دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ملا عبدالغنی برادر آخوند کو وزارت خارجہ، ملا یعقوب کو وزارت دفاع اور طالبان کے ایک سینئر رہنما جلال الدین حقانی کو وزارت داخلہ کا قلمدان سونپنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ طالبان کے مذکورہ ذریعے کا کہنا ہے کہ کابینہ کی تشکیل کے حوالے سے صلاح و مشورے کا عمل ختم ہو چکا ہے اور جلد ہی نئی حکومت کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اس سے پہلے طالبان کے ایک سینئر رکن نے یہ اعلان کیا تھا کہ 3 ستمبر بروز جمعہ طالبان کی نئی حکومت کا اعلان کر دیا جائے گا۔ کابل پر طالبان کے تسلط اور سابق افغان صدر اشرف غنی کے فرار ہو جانے کے بعد حکومت کی کیفیت اور ماہیت کے حوالے سے افغان عوام اور عالمی برادری کے ذہنوں میں خاصے ابہامات رہے ہیں۔ باوجود اس کے کہ طالبان اب تک بارہا وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل کی بات کر چکے ہیں، تاہم اب تک انہوں نے اس کی تفصیلات کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کے سربراہ نے افغانستان میں انسانی المیہ کے بارے میں سخت خبردار کیا ہے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے جاری کردہ بیان میں افغانستان میں انسانی اور اقتصادی بحران میں شدت اور خدماتی اداروں کے بکھر جانے کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں ایک انسانی المیہ رونما ہونے والا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے بیان میں تمام ملکوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ افغان عوام کے لیے مناسب مالی معاونت کا انتظام کریں تاکہ ان کی ضروریات زندگی کو پورا کیا جا سکے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں بچوں، عورتوں اور مردوں کو ہر دور سے زیادہ آج عالمی برادری کی توجہ اور حمایت کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاخاروا نے افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے نیٹو پر کڑی نکتہ چینی کی ہے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں روسی وزارت خارجہ کی ترجمان نے طنزیہ انداز اپناتے ہوئے لکھا ہے کہ افغانستان کے عوام دنیا کی اس بہترین تنظیم نیٹو کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعت مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ ان کے والد میاں نواز شریف جلد واپس آئیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنے خلاف بدعنوانیوں سے متعلق ایک کیس کی سماعت کے بعد صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ حالات بہت بدل گئے ہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ آپ بہت جلد ہر چیز بدلتی ہوئی دیکھیں گے اور میرے والد جلد وطن واپس آئیں گے۔ تاہم انہوں نے بھی کہا کہ مسلم لیگ نون جب بہتر سمجھے گی تبھی میاں نواز شریف واپس آئیں گے۔ قومی حکومت کے قیام سے متعلق مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں شہباز شریف کے بیان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میرا ذاتی خیال ہے کہ انہوں نے قومی حکومت کی بات نہیں بلکہ قومی مفاہمت کی بات کی ہوگی۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ ملک کو اس وقت قومی مفاہمت کی ضرورت ہے، لہذا موجودہ حکومت کو باہر رکھ کر باقی جماعتوں کو اکٹھے ہو کر ملک سے متعلق سوچنا چاہیے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے بنیادی تعلیم سے محروم بچوں کی تعداد کا ذکر کرتے ہوئے اسے ملک کے لیے ایک المیہ قرار دیا ہے۔ احساس تعلیمی وظائف پروگرام کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ 2 کروڑ بچوں کا اسکول نہ جانا بہت بڑا المیہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تعلیم کو اہمیت نہیں دی اور خاص کر لڑکیوں کی تعلیم کو زیادہ اہمیت نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے ہمارا اتنا بڑا اثاثہ ضائع ہو رہا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ ایک تعلیم یافتہ خاتون ایک مرد سے زیادہ معاشرے کو فائدہ پہنچاتی ہے، کیونکہ وہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال اور تربیت کے ساتھ ساتھ گھر کا نظام بھی چلاتی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ احساس پروگرام میں لڑکیوں کو زیادہ مراعات دی گئی ہیں۔ لڑکوں کے لیے تعلیمی وظیفہ 1500 روپے جبکہ لڑکیوں کے لیے 2000 روپے ہے۔ عمران خان نے مغربی ملکوں میں پائے جانے والے اس تاثر کو مسترد کر دیا کہ پاکستانی لڑکیوں کو تعلیم نہیں دلانا چاہتے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا بالکل نہیں ہے، ملک کا ایسا کوئی علاقہ نہیں ہے جہاں والدین اپنی بیٹیوں کو تعلیم نہ دلوانا چاہیں۔ ہندوستان میں کورونا وائرس سے پھیلنے والی وبا کی بنا پر 18 مہینے تک بند رہنے کے بعد اسکول اور مدارس دوبارہ کھول دیے گئے ہیں۔ دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی مختلف ریاستوں من جملہ دہلی، تمل ناڈو، مدھیہ پردیش، تلنگانہ اور اتر پردیش میں بدھ کے روز اسکول کھول دیے گئے۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ہندوستان میں کورونا وائرس پھیلنے اور وبا سے حالات بگڑنے کے بعد تمام اسکول اور تعلیمی مراکز بند کر دیے گئے تھے اور طلبہ کو تعلیم آن لائن کلاسوں کی تشکیل کے ذریعے دی جا رہی تھی۔ ہندوستان میں کورونا وائرس کے شدت اختیار کر جانے کے بعد مودی حکومت پر کڑی تنقید کی جا رہی تھی، جس کے بعد حکومت نے ویکسینیشن کا عمل تیز کر دیا اور اب 1 کروڑ یومیہ تک کورونا کے ٹیکے لگائے جا رہے ہیں۔ عراق کے مختلف سیاسی دھڑوں کے رہنماؤں نے عراق سے امریکہ کو انخلاء کے لیے رواں عیسوی سال کے آخر تک کی ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ شفق نیوز کی رپورٹ کے مطابق عراق میں الفتح الائنس کے رہنما ہادی العامری نے کہا ہے کہ عراق سے امریکہ سمیت تمام غیر ملکی فورسز کو رواں عیسوی سال 2021 کے اختتام تک نکل جانا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ عراق سے امریکی فوجیوں کے انخلاء کے بعد عراق کی سڑکوں پر ہتھیاروں کی نمائش نہیں ہوگی۔ ہادی العامری نے عراق کے آئندہ پارلیمانی انتخابات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ عراق پرامن انتقال اقتدار بیلٹ بکسوں کے ذریعے ہی ممکن ہو سکتا ہے اور حکومت کو چاہیے کہ انتخابات کے لیے ہر طرح کا ماحول سازگار بنائے تاکہ عراقی عوام میں انتخابات میں شرکت کا جذبہ پیدا ہو اور وہ اپنے ملک کی تشکیل پانے والی حکومت سے کچھ امیدیں وابستہ کر سکیں۔ عراق کے قومی حکومت دھڑے کے رہنما سید عمار حکیم نے بھی تاکید کی ہے کہ ان کے اتحاد کا ایک اہم ترین مقصد عراق سے امریکی فوجیوں کو نکال باہر کرنا ہے۔ جار سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے یمن کے صوبے معارب میں ایک بار پھر رہائشی علاقوں کو اپنی وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ یمن کے المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے صوبے معارب کے مختلف علاقوں کو 21 مرتبہ اپنی جارحیت کا نشانہ بنایا۔ اس رپورٹ کے مطابق سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں کی جارحیت کے ممکنہ نقصان کے بارے میں ابھی کوئی رپورٹ نہیں ملی ہے۔ دریاسنا یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کی وزارت داخلہ نے جنوب مشرقی یمن میں واقع صوبہ البیضا میں دہشت گرد گروہوں کے ایک ہیڈ کوارٹر کو حملے کا نشانہ بنائے جانے کی خبر دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس ہیڈ کوارٹر سے ہتھیار بنانے والے وسائل ضبط کر لیے گئے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
ابھی آپ سامعین پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اس مرحلے میں ہم سیاسی مسائل پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو آج امریکی صدر بائیڈن نے اپنی حالیہ تقریر میں افغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلاء کا دفاع کیا ہے، جبکہ دنیا بھر میں اس انخلاء کو امریکہ کے ذلت و رسوائی سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ اس تناظر میں ٹیلی فون لائن کے ذریعے گفتگو کرتے ہوئے ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی کہتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے افغانستان سے امریکی فورسز کے انخلاء کے بعد جو تقریر کی ہے، اس تقریر نے بہت سارے اہم پہلوؤں کو عالمی سیاست میں نمایاں کر دیا ہے۔ امریکہ جو دنیا میں اپنی منمانی چاہ رہا تھا، امریکہ جو یونیپولر سسٹم کے تحت پوری دنیا پہ رول کرنے کی خواہش اور پوری دنیا پہ اپنا تسلط جمانے کا خواب دیکھ رہا تھا، افغانستان سے امریکی فوجی انخلاء اور امریکی صدر کے بعض اعترافات اب اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ امریکہ جو عالمی سطح پہ ایک نیو ورلڈ آرڈر کے نام پہ ایک منمانی خواہشات اور اپنی مرضی کا نظام مسلط کرنا چاہ رہا تھا، وہ اب کوسوں دور ہے۔ اور جس انداز سے جو بائیڈن یہ اعتراف کرتے آ رہے ہیں، ان کے آخری جو 2-3 خطاب ہیں، تقریریں ہیں، اس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ امریکہ اندر سے اب کھوکھلا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ امریکی پالیسیز میں ابھی تک وہی ماضی کی جھلکیاں نظر آتی ہیں، لیکن عملی میدان میں امریکہ اندر سے اتنا کمزور ہے کہ اپنی ان خواہشوں اور ان پالیسیوں پہ عمل پیرا نہیں ہو سکتا۔ اب افغانستان کے عنوان سے امریکہ نے بظاہر افغان قوم کی تعمیر، افغانستان کے اندر جمہوری نظام کی بحالی، دہشت گردی کا خاتمہ اور افغانستان کے عوام کو منشیات جیسی لعنت سے بچانے کے لیے اور وہاں پہ پیدا ہونے والی منشیات کو دنیا کے دوسرے ممالک تک پہنچانے سے روکنے کے لیے بہت ساری یہ وہ باتیں تھیں کہ جو امریکی بڑے کھل کے اس کا اظہار کرتے تھے کہ ہم یہ کر رہے ہیں افغانستان میں، لیکن جو بائیڈن کے حالیہ خطاب سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ان میں سے کسی کی طرف عملی قدم اٹھانے میں اور کوئی نتیجہ لینے میں بری طرح ناکام رہے ہیں۔ اب جب جو بائیڈن یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تعمیر ملت اور جدید جمہوریت کے بحالی کے لیے جو اقدامات کیے ہیں وہ ہوا میں اڑ گئے ہیں، یعنی اب ان کی اس کی اس افغان معاشرے میں کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے کھل کر کہا ہے کہ میرے پاس دو راستے تھے، یا تو میں اس کشیدگی کو بڑھاتا یا پھر اپنی فورسز کو محفوظ کر لیتا۔ تو انہوں نے کہا میں نے تو دوسرا راستہ اختیار کیا، چونکہ مجھے اندازہ تھا کہ اگر 20 سال اور بھی اس ملک میں رہیں گے تو نتیجہ وہی ہوگا کہ جو اس وقت ہے، اور بقول ان کے وہ آئندہ نسلوں کو اس جنگ میں نہیں جھونکنا چاہ رہا تھا۔ اب دیکھیں تھوڑا سا ہم اس کا ایک جائزہ لے لیتے ہیں کہ اس وقت امریکہ تقریباً 65 سال سے جاپان میں موجود ہے، اس کی امریکی فورسز کی موجودگی، اسی طرح ساؤتھ کوریا کے اندر تقریباً 72-74 سال سے وہاں پہ بھی اس کی فورسز تعینات ہیں، عراق کی بھی ایک مثال لی جا سکتی ہے۔ تو آخر ان مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے آخر افغانستان میں ایسی کون سی انفرادیت تھی کہ وہاں پہ تو وہ جاپان میں 60 سال سے بھی زیادہ وہاں پہ ہے اور اسے کوئی پرابلم نہیں ہے، جنوبی کوریا کے اندر 70 سال سے زیادہ ہے اور اسے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن عراق اور افغانستان میں کیوں اس کے خلاف ری ایکشن ہوتا ہے؟ یہ ایک وہ سوچنے والا موضوع ہے کہ جس پہ یقیناً امریکی تھنک ٹینک بھی سوچتے ہوں گے کہ آخر جب وہ ان ممالک کی، بالخصوص اگر ہم یوں کہیں کہ جو مسلمان ممالک کے اندر جب امریکہ اپنی اس طرح کی جارحیت کرتا ہے اور غیر قانونی مداخلت کرتا ہے تو اس کا ری ایکشن کیوں آتا ہے؟ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے کہ جسے مغرب نہیں سمجھ پا رہا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا کلچر، اپنے فوجی دھونس دھاندلی اور اپنی مرضی کا نظام ان ممالک میں، بالخصوص مسلمان ممالک میں، اس کا نافذ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اور اس کے لیے ہمیں تاریخ کو بھی دیکھنا پڑے گا، موجودہ حالات کو بھی دیکھنا پڑے گا، اور امریکہ کی جو روش ہے اس کو بھی دیکھنا ہوگا۔ امریکہ اب بھی اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی پاور سمجھ کے ڈکٹیشن کراتا ہے، بجائے یہ کہ اقوام کے ساتھ مل کے وہاں کے مسائل حل کرے تو شاید اس کو اپنے زیادہ حامی مل جائیں۔ اب افغانستان کے اندر دیکھیں کہ تقریباً 3.25 خرب ڈالر خرچ ہے، اور اتنی بڑی انویسٹمنٹ کے بعد بھی امریکہ کو جس برے انداز سے اور انتہائی بزدلانہ انداز سے وہاں سے فرار کرنا پڑا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ بھی اس کی ضائع ہوئی، اتنے 3-4 ہزار فوجی مروا دیے وہ ضائع ہو گئے، پھر اس وقت جو دنیا میں اس کی ساکھ خراب ہوئی ہے اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ یعنی اب صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کے سابق جرنیل بیٹھ کے واویلا کر رہے ہیں کہ ان کی ساری ماضی کی محنتوں کو جو بائیڈن نے اور موجودہ وزیر دفاع نے خاک میں ملا دیا ہے۔ جب عالمی سطح پہ امریکہ کی ساکھ کو اس انداز سے نقصان پہنچا ہے تو یقیناً اس میں امریکہ کی ساری جو ماضی کی کوششیں، تلاش اور ان جرنیلوں کے بقول ان کے کہ ہماری ساری زحمتوں کو، ہم نے امریکی پرچم کو بلند کیا تھا اور موجودہ ڈیفنس منسٹر اور پریزیڈنٹ نے امریکہ کی اس عزت اور ساکھ کو خاک میں ملا دی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھنا چاہیے کہ وہ جو اتنا بڑا سرمایہ انہوں نے انویسٹ کیا ہے افغانستان کے اندر، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس سرمایہ کو خود امریکہ واپس لے گیا ہو، بہرحال اس وقت اس انخلا کو اور بالخصوص امریکی صدر جو بائیڈن کی اس شکست خوردہ تقریر کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ امریکہ کے زوال کی علامت ہے، اور امریکہ اس وقت اپنے ماضی کے بدترین دور میں یا اپنی تاریخ کے اس بدترین دور میں گزر رہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس کے اپنے ملک کے اندر، چاہے وہ جرنیلوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ بیوروکریٹس کی صورت میں ہو، چاہے وہ صحافیوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ عوام ہوں، وہ سب اس فیصلے کو اور اس فیصلے کے طریقہ کار پہ شدید اعتراض کر رہے ہیں. دوسری سطح دیکھیں جو وہ عالمی سطح بنتی ہے، اس کے اندر بھی امریکہ کا رعب، دبدبا اور ساخت بری طرح متاثر ہوئی ہے. اور تیسرا، خود افغانستان کے اندر اتنی بڑی انویسٹمنٹ اور 20 سالہ کوششوں کے باوجود بھی جب امریکہ وہاں سے نکلا تو لوگ جشن منا رہے تھے اور اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ ایک قابض تھا جو واپس چلا گیا. تو یہ خود امریکہ کے لیے، امریکہ کی ڈیپ سٹیٹ کے لیے یا کسی بھی سپر پاور کے لیے یہ ایک پیغام ہے کہ اگر وہ کسی دوسرے ملک میں اس طرح کی مداخلت کرے گا، اس طرح کی فوجی تعیناتی کرے گا تو انجام اس کا وہی ہوگا کہ جو آج امریکہ کی صورت میں ہم افغانستان میں دیکھ رہے ہیں.
اور سامنے اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین، یہ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی والے نے، ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی والے نے، جلوہ اپنا ایسے دکھایا، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے، سے پہلے دنیا کا ایوان سجایا، دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے، دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے، کتنا بے توقیر تھا لیکن نام سے اپنے عزت دی، کتنا
کو انسان بنایا، میرے کملی والے نے انسان کو انسان بنایا، میرے کملی والے نے دل کو چراغ تور بنایا، میرے کملی والے نے
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 10 شہری ور، 23 محرم اور 1 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ تیئیس محرم سن 1209 ہجری قمری کو معروف مسلمان عالم دین آیت اللہ ملا مہدی نراقی نے وفات پائی۔ وہ اپنی ابتدائی تعلیم ایران میں مکمل کرنے کے بعد عراق کے شہر نجف اشرف میں واقع اعلیٰ دینی درس گاہ چلے گئے اور وہاں ممتاز اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ انہوں نے بڑی محنت اور لگن کے ساتھ تعلیم جاری رکھی اور مختلف دینی علوم میں مہارت حاصل کی۔ اس کے بعد کتابوں کی تصنیف و تالیف اور تدریس میں مشغول ہو گئے۔ جامع السعادات ملا مہدی نراقی کی معروف کتابوں میں سے ایک ہے۔ ان کی ایک اور معروف کتاب کا نام انیس الموحدین ہے، جس میں دین اسلام کو بڑی سادہ زبان میں پیش کیا گیا ہے۔ یکم ستمبر سن 1847 عیسوی کو ماسٹر رام چندر نے اردو زبان میں پہلے علمی اور ادبی باتصویر ماہنامے خیر خواہ ہند کا اجرا کیا۔ ماسٹر رام چندر نے 13 مارچ سن 1845 کو فوائد الناظرین کے نام سے ایک 15 روزہ علمی رسالہ جاری کیا تھا۔ بعد میں انہوں نے اس میں خبریں بھی شائع کرنی شروع کر دیں، لیکن اس کا علمی رنگ برقرار رکھا۔ انہوں نے فوائد الناظرین کے دامن کو اپنی وسیع نظری، انسان دوستی اور آزادی فکر کے اظہار کے لیے تنگ پایا، اور بالآخر 1 ستمبر سن 1847 کو ایک ماہنامے کا اجرا کیا، جس کا نام پہلے خیر خواہ ہند رکھا گیا، لیکن 2 شماروں کے بعد اس کا نام بدل کر محب ہند رکھ دیا۔ سن 1851 میں یہ رسالہ بند ہو گیا۔ یکم ستمبر سن 1915 عیسوی کو اردو کے مشہور افسانہ نگار راجندر سنگھ بیدی لاہور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز طالب علمی کے زمانے سے ہی محسن لاہوری کے قلمی نام سے کیا۔ اس نام سے ان کی کئی تحریریں لاہور کے اخبارات میں شائع ہوئیں۔ سن 1931 میں انہوں نے ایک کامیاب رومانوی افسانہ مہارانی کا تحفہ لکھا، جو ادبی دنیا میں شائع ہوا۔ سن 1933 میں انہوں نے رومانوی انداز ترک کر کے حقیقت پسندانہ افسانے لکھنے شروع کر دیے۔ راجندر سنگھ بیدی کے افسانوں کے مجموعے دانا و دام، گرہن، کوکھ جلی، اپنے دکھ مجھے دے دو، ہاتھ ہمارے قلم ہوئے اور مہمان کے نام سے شائع ہوئے۔ اس کے علاوہ بے جان چیزیں اور سات کھیل کے نام سے ڈراموں کے دو مجموعے بھی شائع ہوئے۔ راجندر سنگھ بیدی کو متعدد اعزازات بھی ملے۔ 11 نومبر سن 1984 کو بمبئی میں ان کا انتقال ہوا۔ یکم ستمبر سن 1939 کو پولینڈ پر نازی جرمن فوج کے حملے سے دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی۔ ہٹلر اپنے نسل پرستانہ نظریات کی بنیاد پر اپنی توسیع پسندی کی توجیہ کرتا تھا۔ اس نے تھوڑے ہی عرصے میں یورپ کے بڑے حصے اور شمالی افریقہ کے ایک حصے پر قبضہ کر لیا۔ ادھر دوسری جنگ عظیم میں جرمنی کے اتحادی ممالک اٹلی اور جاپان نے بھی افریقہ اور ایشیا کے بعض دیگر علاقوں پر اپنا قبضہ جما لیا، لیکن سوویت یونین میں سخت عوامی مزاحمت کے سامنے جرمن فوج کے بے بس ہو جانے کے بعد سن 1943 کے اوائل سے جرمنی کی شکست اور پسپائی کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور بالآخر مئی سن 1945 میں جرمنی نے غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دیے۔ البتہ مشرقی ایشیا میں جاپان کی مزاحمت اگست سن 1945 میں ہیروشیما اور ناگا ساکی پر ایٹمی بمباری تک جاری رہی۔ قابل ذکر ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں تقریباً 4 کروڑ افراد ہلاک ہوئے اور مختلف ممالک کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچا۔ دس شہری ور سن 1357 ہجری شمسی کو امریکہ میں مقیم سینکڑوں ایرانی طلبہ نے شاہی حکومت کی حمایت کیے جانے کے شرمناک اقدام پر ایک مظاہرے کے دوران امریکی ذرائع ابلاغ کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ ایرانی طلبہ طالبات نے شاہ کی برطرفی کے نعرے لگائے اور اس موقع پر ان کی لاس اینجلس کی پولیس سے جھڑپ بھی ہوئی۔ ایرانی طلبہ و طالبات نے روزنامہ لاس اینجلس ٹائمز کی عمارت پر قبضہ کر لیا اور امریکی ذرائع ابلاغ پر الزام لگایا کہ وہ ایران میں اسلامی انقلابی تحریک سے متعلق غلط خبریں شائع کر رہے ہیں۔ پولیس کی مداخلت کی وجہ سے یہ پرامن مظاہرہ ایک خونریز جھڑپ میں تبدیل ہو گیا، جس کے نتیجے میں متعدد طالب علم زخمی ہو گئے، جبکہ پولیس نے 120 کو گرفتار کر لیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
ابھی آپ سامعین پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں، اور سامعین اب پیش خدمت ہے ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام ذبح عظیم۔
استاد وطن دست علمدار حسین، استاد وطن دست علمدار حسین، اے علمدار حسین، اے علمدار حسین، اے علمدار حسین،
سامعین کی خدمت میں ہاشم علی کا سلام پہنچے۔ سامعین پروگرام ذبح عظیم کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔
یہ نعتوں کی جزا ملی، یہ ہدایتوں खिला दिया वो चराग कब्रे नबी का था जिस कलबला में बुझा दिया ये हुसैन तेरा ही काम था के सब अपने लाल फिदा किए ये हुसैन तेरा ही काम था के सब अपने लाल फिदा किए तुझे शब्दगम का चांद बना दिया ये अली के लाल की हिम्मतें ये स्नान तीर की दावतें ये अली तीर की दावतें कभी नौजवान का जिगर दिया कभी बेजबान का गला दिया।
समीन, मरजाना का बेटा और कूफे का गवर्नर इब्ने ज़ियाद अपने कसर दारुल अमारा में तख्त नशी था और लोगों को इजाजत दी थी कि सभी लोग कसर में आएं और उसकी फतह का जश्न मनाएं और कामयाबियों का मुशाहिदा करें। उसका मकसद खानदान पैगंबर के कैदियों को जलील और रुस्वा करना था और उसके लिए उसने बहुत से मंसूबे सोच रखे थे। असीरान करबला को, जिनका ताल्लुक खानदान इस्मत व तहारत से था, शहर कूफा के कूचा व बाजार में फिराते हुए इस आलम में दारुल अमारा में लाया गया कि उनके हाथ पैर बंधे हुए थे। खस्ता दिलो खस्ता तन कैदी दरबार में लाए गए और एक गोशे में बैठ गए। उधर कूफियों ने भी खुद को दारुल अमारा में पहुंचा दिया कि देखें क्या होने वाला है। इब्ने ज़ियाद मलऊन तख्त पर बैठा था और उसके लबों पर शरारत भरी मुस्कुराहट थी और वो अहले हरम को नाउज़ो बिल्ला रुस्वा करने की ताक में बैठा था। सभी हाजरीन खामोश थे कि अचानक एक कैदी एक तश्त के साथ दरबार में हाजिर हुआ। इस तश्त में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक था। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुकद्दस सूरज की मानिंद नुमाया हुआ तो कैदी ये देखकर मुनकलिब हो गए और उन्होंने आहें खींची और नाला फरियाद किया। सरे मुबारक को एक तश्त में इब्ने ज़ियाद मलऊन के सामने रखा गया। सारे हालात साजगार थे ताकि इब्ने ज़ियाद अपने प्रोग्राम का आगाज करे और इंतहाई जसारत व बेहयाई के साथ अहले हरम के दिल को मजीद दुखाए। उसने एक छड़ी अपने हाथ में उठाई और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लबो दंदान को कचोके देने लगा, उन लबों को जिनको रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने बोसे दिए थे, वो लब के जिनसे हक व इंसाफ के सिवा कभी और कुछ नहीं सुना गया था। इब्ने ज़ियाद कहता है, ए अबा अब्दिल्ला, तुम्हारा चेहरा तो खूबसूरत और तुम्हारे दांत तो बहुत सफेद थे, लेकिन क्या हुआ कि इतनी जल्दी बूढ़े हो गए हो? नहीं मालूम क्या हुआ। उस वक्त जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा उठ खड़ी हुई और इस पस्त व जलील की बात काटते हुए बोली, इब्ने ज़ियाद, ये क्या गुस्ताखी कर रहा है हुज्जत खुदा के साथ? क्या तू ये समझ भी सकता है कि तू क्या कर रहा है? नहीं, तुझे नहीं मालूम, क्योंकि तुम्हारे शिकम हराम से भरे हुए हैं। इब्ने ज़ियाद کہ جو اپنی پست و ذلیل حرکتیں انجام دینے میں مست تھا، تیزی سے سر اٹھاتے ہوئے بولا، یہ عورت کون ہے؟ لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے تین مرتبہ پوچھا، یہاں تک کہ ابن زیاد کے ایک چاپلوس نے کہا، وہ زینب علی ابن ابی طالب کی بیٹی ہے۔ ابن زیاد ملعون نے زینب کا نام جیسے ہی سنا، اس کے سینے میں بغض و کینے کی آگ مزید بھڑک اٹھی اور بولا، خدا کا شکر جس نے تمہیں رسوا کیا اور تمہارے جھوٹ کو تمہارے کردار میں نمایاں کیا۔ جناب زینب کہ جو جانتی تھیں کہ کہاں اپنے غیظ و غضب کو ظاہر کریں اور کہاں ندائے حق بلند کریں، کھڑی ہو گئیں اور اس ملعون کے جواب میں فرمایا، اس خدا کا شکر و سپاس کہ جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت میں ہمیں قرار دیا اور ان کی کرامت و عزت سے نوازا اور ہم کو ہر بدی سے پاک کیا، اور جان لے کہ صرف فاسق و بدکار افراد رسوا و ذلیل ہوں گے، نہ کہ خاندان عصمت و طہارت کے افراد۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں، سعید بن معاذ اور عمر بن سہل سے منقول ہے کہ ابن زیاد کی مجلس میں بیٹھے تھے اور ہم نے مشاہدہ کیا کہ عبیداللہ ابن زیاد ہاتھ میں چھڑی لے کر امام حسین کے دہانے مبارک کے ساتھ بے حرمتی کرنے لگا۔ اس موقع پر زید بن ارقم صحابی رسول خدا بھی اس مجلس میں حاضر تھے، وہ یہ منظر برداشت نہیں کر سکے اور اٹھ کر کہا، اے ابن زیاد اپنی چھڑی کو ہٹا لے، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول خدا اس مبارک دہان کا بوسہ لیتے تھے۔ یہ کہہ کر وہ بلند آواز کے ساتھ رونے لگے۔ اس موقع پر ابن زیاد نے کہا، اے دشمن خدا، خدا تمہاری آنکھوں کو کبھی خشک نہ کرے، اگر تو ایک عمر رسیدہ عقل سے محروم بوڑھا شخص نہ ہوتا تو میں یقیناً تمہاری گردن اڑا دیتا۔ زید نے کہا، پس مجھے اجازت دے کہ میں ایک اور واقعہ نقل کروں جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے جو میں نے اب تک بیان کیا ہے۔ وہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک دن میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو دیکھا کہ حضور نے امام حسن علیہ السلام کو دائیں زانو پر اور امام حسین علیہ السلام کو بائیں زانو پر بٹھایا ہوا تھا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے دست مبارک ان کے سروں پر پھیرتے ہوئے فرمایا، خدایا میں ان دونوں اور صالح مومنین کو آپ کی پناہ میں دیتا ہوں، اب بتاؤ رسول خدا کی امانت کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے۔ طبری کے نقل کے مطابق اس گفتگو کے بعد زید بن ارقم ابن زیاد کی مجلس سے باہر چلے گئے۔ جب وہ باہر جا رہے تھے تو بعض لوگوں کے بقول ان کی زبان پر کچھ اور الفاظ جاری تھے کہ اگر ابن زیاد ان الفاظ کو سنتا تو ان کو ضرور قتل کیے بغیر نہیں چھوڑتا۔ اس خبر کا راوی کہتا ہے کہ جب میں نے پوچھا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے تو لوگوں نے کہا، زید جس وقت ہمارے پاس سے گزر رہے تھے تو یہ کہہ رہے تھے، ایک غلام اس وقت ایک آزاد شخص کا مالک بنا بیٹھا ہے۔ اس کے بعد مزید کہا، اے عرب کے لوگوں، آج کے بعد تم سب غلام ہو، فرزند فاطمہ کو تم لوگوں نے قتل کر دیا اور ابن مرجانہ کے بیٹے کو اپنا فرما روا بنا لیا ہے۔ یہ ایک ایسا شخص ہے جو تمہارے نیک اشخاص کو قتل کر دے گا اور تمہیں اپنا غلام بنا لے گا۔ جو شخص ذلت و خواری پر راضی ہوگا وہ خدا کی رحمت سے دور ہوگا۔ زید بن ارقم سے ایک اور روایت نقل ہوئی ہے جس میں آیا ہے، ہم کوفے میں ایک گھر میں بیٹھے تھے کہ اتنے میں سرے امام حسین علیہ السلام کو نیزے پر بلند کر کے ہمارے قریب سے گزارا گیا۔ جب امام کا سر ہمارے قریب پہنچا تو ہم نے سنا کہ سر سے یہ آواز آ رہی تھی، کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ کہف و رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے کوئی تعجب خیز نشانی تھے؟ خدا کی قسم میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے آواز دی، فرزند رسول، خدا کی قسم آپ کا سر عجیب سے عجیب تر ہے۔
کربلا 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 کربلا
شہر سرور کی آب و ہوا مرض کی دوا اور ہے اے طبیب اس مرض کی دوا اور ہے
جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنے ان سبق آموز کلمات کے ذریعے قدم قدم پر مردہ دلوں اور خواب آلود آنکھوں کو بیدار کرتی رہیں۔ آپ اپنے عظیم خاندان کا حسب و نسب بتا کر لوگوں کو یاد آوری کراتی رہیں کہ تم نے اپنے پیغمبر کے حق میں کیسی جفا کی ہے۔ ابن زیاد جناب زینب کے اس عزم و حوصلے اور استقامت کو دیکھ کر غیظ میں آ گیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے یہ ثابت کر دیا کہ مومن انسان خواہ اسیر ہو، کبھی بھی دشمن کے سامنے خواہ دشمن کتنا ہی قوی ہو، سر نہیں جھکاتا ہے۔ ابن زیاد کے مقابلے میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی عظمت و سربلندی کا سرچشمہ قوت ایمانی اور اطمینان و سکون تھا۔ آپ حسین علیہ السلام جیسے نفس مطمئنہ کی مالک تھیں، آپ نے یہ اطمینان اور بے باکی یاد خدا کو اپنے قلب میں زندہ رکھنے سے حاصل کی تھی۔ آدمی ذکر خدا کے ساتھ ناکام نہیں ہوتا اور نہ ہی شکست کھاتا ہے، جیسا کہ امام حسین نہ ناکام ہوئے اور نہ یزید کی ذلت آمیز بیعت قبول کی اور دلوں کی تسخیر کے ساتھ، جو کہ پائیدار اور کارساز چیز ہے، کامیابی حاصل کی اور خدا دوست اور مومنوں کے دلوں کے مالک بن گئے اور تحریک عاشورہ قلوب کے لیے پرکشش اور جاذب بن گئی۔ زینب جو کہ راہ حسین کو جاری رکھنے والی ہیں، اپنے خطبوں سے کربلا کی خونی تحریک کی عظمت و شوکت میں چار چاند لگاتی ہیں۔ دوسرا درس جو جناب زینب سلام اللہ علیہ سے لینا چاہیے وہ آپ کا راہ خدا میں مصائب اور سختیوں کو اچھا سمجھنا ہے۔ جیسا کہ ہم نے تاریخ میں دیکھا، جب ابن زیاد نے کہا تھا کہ دیکھا خدا نے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا تو جناب زرم نے فرمایا تھا، راہ خدا میں ہم نے جو مصیبتیں اٹھائی ہیں اور جن مشکلوں کا سامنا کیا ہے وہ ہمارے لیے حسن رکھتی ہیں۔ کیا واقعی حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، حضرت عباس اور طفل شیرخوار علی اصغر اور ابو عبداللہ علیہ السلام کی شہادت زیبا ہے؟ کیا خیموں کی تاراجی، بچوں کا خوف و ہراس اور اہل بیت رسول علیہ السلام پر مصائب کا وارد ہونا زیبا ہے؟ کیا اہل بیت رسول کو اسیر کرنا، انہیں کوچہ و بازار میں پھرانا اور بلوے عام میں لے جانا زیبا ہے؟ ان تمام چیزوں کو اچھا سمجھنے والے نظریے کی کیا توجیہ کی جا سکتی ہے؟ زینب خود کو بندہ حق سمجھتی ہیں اور اپنی سربلندی کو فریضہ الہی کی انجام دہی اور اپنے فرائض پر عمل کرنے میں سمجھتی ہیں۔ کیا حسین علیہ السلام جیسے انسان کامل اور ان کے فداکار اصحاب و انصار کی شہادت اور اہل بیت کے رنج و غم اور اسیری شیریوں زیبا ہے؟ یہ مومن انسانوں کا تصور کائنات ہے کہ جو بھی خدا کی طرف سے ان پر حالات آئے ہیں وہ انہیں خیر اور اچھا ہی سمجھتے ہیں، کیونکہ اپنے بندوں کے لیے خدا جو بھی کرتا ہے وہ خیر ہی ہوتا ہے، اور اس نظریے کے مطابق کائنات میں جو کچھ بھی واقعہ رونما ہوتا ہے وہ خدا کے حقیقی بندے کی نظر میں زیبا ہے اور ایک خدا کے وجود پر دلالت کرتا ہے۔ ایسے نظریے اور ایسے علم کے ساتھ انسان ذلت کو برداشت نہیں کرتا ہے بلکہ دشمن کو زیر کر دیتا ہے۔ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا پر خدا و رسول اور اس کے ملائکہ کا سلام کہ جس نے ہمیں یہ سکھا دیا کہ راہ خدا میں دشواریوں کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے، اور صبر و پائیداری میں آپ ہمارے لیے معلم بن گئیں۔ امام کی جان کا تحفظ ابن زیاد کے دربار میں بھی کیا۔ ایک موقع پر جب ابن زیاد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا جواب سن کر آپے سے باہر ہو گیا اور کہنے لگا، ابھی تک تم میں مجھ سے اس طرح گفتگو کرنے کی جرت ہے، اور آپ کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ اس موقع پر بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے حمایت کی اور امام کا دفاع کیا، اور امام زین العابدین علیہ السلام کو ابن زیاد جیسے جلاد سے نجات دلائی اور سب کو حریم امامت و ولایت سے دفاع کرنے کا سبق دیا۔ لیکن جس زینب نے مدینے سے مکے اور مکے سے کربلا اور کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام کے سفر کے دوران بڑی بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں اور سفر میں ذرہ برابر آرام میسر نہیں آیا ہے، کسی ایک شخص یا جماعت کی حمایت کے بغیر قافلہ سالاری کو سنبھالے رہیں اور منزل بمنزل ان کی حفاظت کرتی رہیں۔
بل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا، وہ قافلہ سربر جو شان سے نکلا تھا، صغرا کو خبر کیا تھی نہ لوٹ کے آئے گا، زہرا زہرا پرسال و بہت ٹوٹی ہے کمر شہ کی، گھبرا نام گرکبر، ٹوٹی ہے کمر شہ کی، گھبرا نام گرکبر، فرزند نبی زہرا زہرا اکبر کا بھی پرسالو، سوتے ہی نہ تھے اسبر جھولے میں تڑپتے تھے سوتے ہی نہ تھے اسبر جھولے میں تڑپتے تھے مادر کو خبر کیا تھی ایک تیر سلائے گا زہرا زہرا اسبر کبھی پرسا لو.
سامعین ابھی آپ مائے محرم الحرام کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام ذبح عظیم سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین اب وقت ہوا ہے اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت کا, تو لیجیے سماعت فرمائیے. سامعین پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. آج کے پروگرام میں بھی ہم اسلامی جمہوریہ ایران اور بعض دیگر ملکوں کے بعض اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر ایک نظر ڈالیں گے. پہلے کچھ اخبارات کی سرخیاں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. روزنامہ ایران, ٹوکیو پیرالمپک مقابلوں میں خواتین کا سنہرا دن, سارا جوان مردی, حامشیہ متقیان نے تمغے حاصل کیے, ایران دنیا کے 12ویں پوزیشن پر. روزنامہ شہروند, مذاکرات کی میز سے فرار کا سوال نہیں, بغداد میں اس جگہ پر کھڑا ہوا جو ایران کے نمائندے کی حقیقی جگہ تھی, وزیر خارجہ. روزنامہ القدس العربی, طالبان کو تسلیم کرنا ترجیحات میں شامل نہیں, تمام گروہوں کو حکومت میں شامل کریں, قطر کے وزیر خارجہ کی اپیل. اور اب وہ کچھ اخبارات کی تفصیلی خبریں. روزنامہ کیہان, امریکہ سے بھاگ نکلنے کا مشن مکمل, بے عزت ہو گئے 90 امریکی جنرلوں کا اعتراف. افغانستان سے بھاگ نکلنے کا مشن مکمل, بے عزت ہو گئے 90 امریکی جنرلوں کا اعتراف. اخبار لکھتا ہے کہ منگل کے ابتدائی گھنٹوں میں آخری امریکی فوجی بھی کابل سے چلے گئے, اور اس طرح امریکہ کی حقارت کے ساتھ انخلا کا مشن مکمل ہو گیا. اسی تناظر میں 90 ریٹائرڈ امریکی جنرلوں نے ایک خط جاری کر کے امریکی وزیر دفاع اور فوج کے سربراہ کے استعفے کا مطالبہ کیا ہے. 20 سال بعد امریکہ کی طویل ترین جنگ اپنے اختتام پر پہنچی, اور واشنگٹن ذلیل ہو کر اس کوچے سے نکلا. امریکی نامور اسٹریٹجک ماہر ہنری کسنجر نے اسے ایک اسٹریٹجک شکست اور ناقابل تلافی جھٹکا قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ جنگ 2,300 ارب ڈالر کا بوجھ ہم پر ڈال چکی گئی, لیکن امریکہ جس طرح سے ذلیل ہو کر افغانستان سے نکلا ہے اس کے اثرات مدتوں تک امریکی اندرونی اور بیرونی سیاست کو متاثر کرتے رہیں گے. ان 90 سابق امریکی کمانڈروں نے جو خط لکھا ہے اس میں امریکہ کے انخلا کو بھیانک نتائج کا حامل قرار دیا, اور کہا گیا کہ امریکہ نے اپنے 15,000 شہریوں اور واشنگٹن کے ساتھ تعاون کرنے والے 25,000 افغان شہریوں کو بے سہارا چھوڑ دیا. ان جرنیلوں نے کہا کہ اس طرح چھوڑ کر جانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے دوست ہم پر بھروسہ کرنا چھوڑ بیٹھیں گے, اور ہمارے دشمن امریکہ کے خلاف اور بھی جری ہو گئے. جبکہ چین, روس, پاکستان, ایران اور شمالی کوریا کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچے گا. اور سامعین اب پاکستان اور ہندوستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کی سرخیاں۔ اخبار ہندو: ہندوستان میں کرونا ویکسینیشن کا نیا ریکارڈ، ایک دن میں تقریباً 11 کروڑ ٹیکہ کاری۔ روزنامہ سیاست: ہریانہ میں کسانوں پر لاٹھی چارج، طالبانی ذہنیت کی عکاسی، سیوشینا رکن پارلیمنٹ سنجے راوت۔ روزنامہ جنگ: بتایا جائے کتنے امریکی اور نیٹو فوجیوں کو ویزا دیا گیا، رضا ربانی۔ اور کچھ تفصیلی خبریں۔ قومی آواز کی سرخی ہے: طالبان کی ہندوستان کے ساتھ بات چیت شروع۔ اخبار لکھتا ہے کہ افغانستان سے امریکہ کی واپسی کے فوراً بعد طالبان نے ہندوستان کے ساتھ بات چیت شروع کر دی ہے۔ وزارت داخلہ نے بتایا کہ منگل کو دوحا میں طالبان کے سیاسی دفتر کے چیف محمد عباس اسٹانکزئی نے ایک وفد کے ساتھ قطر میں ہندوستانی سفیر سے ملاقات کی۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس ملاقات میں افغانستان میں پھنسے ہندوستانی شہریوں کی سیکیورٹی اور جلد واپسی کو لے کر بات چیت ہوئی۔ ہندوستان نے پہلی بار دونوں فریقین کے درمیان ہوئی میٹنگ کو برسر عام کیا ہے۔ وزارت داخلہ نے کہا کہ یہ میٹنگ طالبانی فریق کی گزارش پر ہندوستانی سفارت خانہ دوحہ میں ہوئی۔ اور اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار نوائے وقت کی ایک سرخی پر نظر ڈالتے ہیں۔ اخبار لکھتا ہے کہ پاکستان میں کوئی امریکی فوجی نہیں ہے، چودھری فواد حسین۔ اس ضمن میں اخبار نے لکھا کہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے واضح کیا ہے کہ افغانستان سے تعاون کے لیے ایئر کوریڈور سمیت دیگر اقدامات جاری رہیں گے۔ امدادی سامان لے کر طیارہ مزار شریف میں اتر چکا ہے۔ افغانستان میں امن و استحکام کا پیغام کابینہ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ افغان امن کے لیے دعاگو ہیں اور ہم سے جو ممکن ہوگا ہم حاضر ہیں۔ افغانستان سے غیر ملکی افواج کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے، اور افغان 40 سالہ دکھوں کی داستان ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کابل سے 1570 پاکستانیوں کو واپس لایا گیا ہے۔ ٹرانزٹ کے تحت 1302 فوجیوں کی آمد ہوئی، ان میں 545 افغان شامل ہیں اور 1229 موجود ہیں۔ دیگر ممالک کے 684 فوجی ہیں، 155 امریکی فوجی واپس چلے گئے ہیں، جبکہ 42 امریکی فوجی آئے تھے وہ بھی چلے گئے۔ پاکستانی سرزمین پر کوئی امریکی فوجی نہیں ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔ میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔ عزیز سامعین، پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں افغانستان میں طالبان سے مقابلے میں افغان فوج کی شکست کے اسباب کا جائزہ لے رہے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، افغانستان میں طالبان گروہ کی تیز رفتار پیش قدمی اور دارالحکومت کابل کے سقوط کے بعد افغانستان کے حلقوں اور علاقے اور بین الاقوامی حلقوں میں یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ افغانستان کی فوج طالبان کا مقابلہ کیوں نہیں کر سکی اور ماہرین کے تصور سے بہت پہلے ہی اس فوج نے ہتھیار کیوں ڈال دیے۔ نیز طالبان نے صوبے پنشیر کے علاوہ ملک کے سبھی صوبوں پر کیسے کنٹرول حاصل کر لیا۔ سن 2001 میں افغانستان پر امریکہ کے حملے اور طالبان حکومت کے اختتام کے بعد پہلے تو 70,000 فوجیوں پر مشتمل افغانستان کی نئی فوج کو بون اجلاس کی طرف سے تائید حاصل ہوئی، اور سن 2002 میں مغربی حلقوں اور اداروں، خاص طور سے امریکہ اور پھر نیٹو کی مدد سے فوج کی تشکیل کا آغاز ہوا۔ سن 2006 میں طالبان کے حملوں میں تیزی آنے کے بعد افغانستان کی قومی فوج کے اہلکاروں کی تعداد 1,30,000 تک پہنچ گئی۔ اگرچہ حالیہ برسوں میں افغانستان کی قومی فوج کے اہلکاروں کی تعداد 3.5 لاکھ تک پہنچ گئی، لیکن طے پایا تھا کہ افغانستان کے پاس ایک چھوٹی سی فوج مگر جدید ترین مغربی ساز و سامان سے لیس ہوگی، تاکہ دہشت گرد گروہوں کے حملوں سے عوام کو بچایا جا سکے اور ملک کی سلامتی کا دفاع بھی کیا جا سکے۔ چنانچہ یہ اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ افغانستان کی قومی فوج اور پولیس طالبان کے خلاف استقامت کیوں نہیں کر پائی اور کیوں بہت جلد پسپائی اختیار کر لی۔ سیاسی ماہرین اس اہم سوال کے جواب کے سلسلے میں افغانستان کی قومی فوج اور پولیس کو جدید ساز و سامان سے لیس کرنے کے امریکہ اور نیٹو کے وعدوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مغربی حلقوں کی طرف سے وعدے کیے جانے کے باوجود افغانستان کی فوج، خاص طور سے ہوائی فوج کو طاقتور نہ بنائے جانے کی 3 اہم وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، امریکہ اور نیٹو افغانستان کی سیکورٹی کو غیر ملکی افواج پر منحصر رکھنے کی پالیسی پر عمل کر رہے تھے۔ امریکہ اور نیٹو کے خیال میں اگر افغانستان کے پاس طاقتور فوج اور پولیس ہوتی تو افغانستان کے داخلی حلقوں کی طرف سے ملک سے غیر ملکی افواج کے جلد انخلاء کی آواز بلند ہوتی، اور بہت سنجیدگی کے ساتھ آواز بلند ہوتی۔ اسی بنا پر امریکہ اور نیٹو نے افغانستان میں اپنی فوجی موجودگی جاری رکھنے کے جواز کے لیے خود کو دہشت گردی کے خلاف افغان عوام کی سلامتی کا علم بردار بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی، اور ساتھ ساتھ وہ افغانستان کی حکومت اور فوج کی قاطعانہ حمایت نامی منصوبے کے تحت اپنی پالیسیوں اور پروگراموں کی تشہیر بھی کر رہے تھے۔ دوسری وجہ، پاکستان جو افغانستان کو اپنی کالونی سمجھتا ہے، کسی بھی حال میں افغانستان کی فوج اور پولیس کو امریکہ اور نیٹو کے جدید ترین فوجی ساز و سامان سے لیس کیے جانے کا حامی نہیں تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ اپنے ہمسایہ ملک میں ایک طاقتور فوج تشکیل پائے۔ اسی وجہ سے امریکی صدر باراک اوباما کے دور صدارت میں جب سن 2014 تک افغانستان سے بیشتر امریکی فوجیوں کا انخلاء طے پایا تھا، پاکستان افغانستان کی قومی فوج کو جدید ترین امریکی ہتھیار دیے جانے کے راستے میں حائل ہو گیا۔ پاکستان ایک ایسا افغانستان چاہتا ہے جو کمزور ہو اور اس کی حکومت اسلام آباد پر منحصر ہو، تاکہ افغانستان میں اپنے اہداف و مقاصد کو حاصل کر سکے۔ امریکہ کی طرف سے افغانستان کی فوج اور پولیس کو مضبوط بنانے میں مدد نہ کیے جانے کی تیسری وجہ یہ تھی کہ امریکہ اور نیٹو کو یہ تشویش تھی کہ کہیں مذہبی لحاظ سے پشتون افغانستان کی قومی فوج پر اپنا تسلط نہ جما لیں۔ اگرچہ افغانستان کی فوج کے قومی تناسب کی بنیاد پر 45% پشتون، 30% تاجک، 10% ازبیک اور ہزارہ، اور 5% دیگر اقوام کو افغان فوج میں جگہ ملنی چاہیے تھی، لیکن افغانستان کی فوج اور سیاست میں پشتونوں کے تاریخی اثر و رسوخ کی وجہ سے مغربی حلقوں میں یہ تشویش بھی پائی جاتی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ افغانستان کی قومی فوج پر پشتونوں کے تسلط کے نتیجے میں افغانستان کی قومی فوج شدت پسندانہ نظریات کی حامل ایک دینی فوج میں تبدیل نہ ہو جائے۔ اسی بنا پر امریکہ اور نیٹو نے نہ صرف افغانستان کی فوج اور پولیس کو جدید ترین ساز و سامان سے لیس نہیں کیا، بلکہ یہ دعویٰ کر کے کہ افغان فوج کو امریکہ اور نیٹو کے توپ خانوں اور فضائیہ کی مدد حاصل ہے، افغانستان کی فوج کو کسی بھی طرح کا فوجی ساز و سامان نہیں دیا، اور طالبان کے حملوں کے دوران آخری لمحے تک امریکی فضائیہ کی مدد اس کو درکار تھی، جبکہ امریکی فوجی ذرائع افغانستان کی فوج کے لیے لاکھوں ڈالر خرچ کیے جانے کا ڈھول پیٹتے رہے، لیکن افغانستان کی تعمیر نو کے لیے امریکہ کے خصوصی انسپیکٹر جنرل جان سوپکو نے ہمیشہ افغان فوج کی مشکلات جاری رہنے کی شکایت کی، اور امریکہ اور نیٹو کے فوجی کمانڈروں پر افغان فوج کی مشکلات پر پردہ ڈالنے کا الزام لگایا ہے۔ ابھی حال ہی میں جب افغان فوج طالبان کے حملوں کو روکنے میں مسلسل شکست سے دوچار ہو رہی تھی، تب بھی امریکہ اور نیٹو کی افواج یہ حقیقت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھیں کہ انہوں نے پچھلے دو عشروں کے دوران دہشت گرد گروہوں سے مقابلے کے لیے افغان فوج کو مضبوط بنانے کے سلسلے میں کوئی کام نہیں کیا ہے، جبکہ امریکی اور نیٹو افواج کے پاس افغان فوج سے کہیں بہتر فوجی ساز و سامان تھا۔ افغانستان کی قومی فوج کی تیزی کے ساتھ ہونے والی پسپائی کی ایک اور وجہ پورے افغانستان میں اس کے درمیان اتحاد کا نہ ہونا رہا ہے۔ البتہ سرکاری فیصلوں کی بنیاد پر افغان فوجیوں کی تعداد 3.5 لاکھ ہونی تھی۔ افغان فوج غیر ملکی افواج کے ماتحت کام کرتی تھی، نیز اپنی تنخواہ بھی غیر ملکی افواج سے حاصل کرتی تھی۔ ایسے حالات میں جدید ترین فوجی ساز و سامان سے لیس اور ایک مضبوط فوج کی توقع رکھنا غیر عاقلانہ ہے۔ افسوس کے کابل میں بیٹھے مغرب زدہ ٹیکنوکریٹوں نے بھی افغانستان کی قومی فوج کو مضبوط بنانے کی سمت میں مل کر کوئی سنجیدہ اقدام نہیں کیا۔ ادھر مغربی حلقوں نے طالبان کے حملوں کو روکنے میں افغان فوج کی شکست کے جواز میں بے بنیاد دعوے کرنے شروع کر دیے جو بعید القیاس اور بعید العقل ہیں۔ مغربی حلقوں کے من گھڑت دعووں میں یہ بات بھی شامل تھی کہ افغان فوجی پچھلے دو عشروں کے دوران خانہ جنگی میں الجھے رہنے کی وجہ سے چاق و چوبند نہیں رہے تھے، اور یہ کہ افغان فوج میں جدید ترین ہتھیار استعمال کرنے کی مطلوبہ صلاحیت نہیں تھی، کیونکہ بقول ان کے افغانستان کے اکثر فوجی غیر تعلیم یافتہ ہونے کی وجہ سے ضروری تربیت حاصل نہیں کر سکے۔ لیکن افغانستان کی قومی فوج کے اس وقت کے ترجمان جنرل ظاہر عظیمی نے ان دعووں کی تردید کرتے ہوئے بارہا افغانستان کی قومی فوج، خاص طور سے افغان فضائیہ کے پاس فوجی ساز و سامان نہ ہونے کی بات کہی تھی۔ اسی سلسلے میں افغانستان کے عسکری امور کے تجزیہ کار نیک محمد کابلی افغانستان کی قومی فوج کے ساز و سامان اور اس کے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ افغانستان کی فوج اس وجہ سے دہشت گردوں کے حملوں کے خلاف استقامت میں ناکام رہی کیونکہ اس کے پاس مطلوبہ فوجی ساز و سامان کی کمی تھی۔ اسی بنا پر افغان فوج اپنے بل بوتے پر سیکورٹی کے تمام چیلنجوں کا مقابلہ نہیں کر سکی، نیز ہمیشہ امریکہ اور نیٹو کی فضائیہ کی مدد کی محتاج رہی۔ بہرحال مختلف ذرائع کی طرف سے جاری ہونے والی رپورٹوں کے مطابق افغانستان کی فضائیہ کے پاس ہندوستان کی طرف سے تحفتاً دیے گئے چند ہیلی کاپٹر اور چند پرانے طیارے تھے، اور افغانستان کی بری فوج کے پاس سابق سوویت یونین کے اتحادی ممالک سے خریدی گئیں کلاشنکوف اور ایم ایک نیم خودکار رائفلیں جیسے ہتھیار تھے۔ قابل ذکر ہے کہ امریکہ اور نیٹو دہشت گرد گروہوں سے مقابلے کے لیے افغان فوج کو مضبوط بنانے کا دعویٰ کر رہے تھے، جبکہ سابق صدر حامد کرزئی سمیت افغانستان کے اعلی حکام نے بارہا کہا تھا کہ دہشت گردوں کے پاس جو ہتھیار ہیں وہ افغان فوج اور پولیس کے ہتھیاروں سے کہیں زیادہ بہتر اور جدید تر ہیں۔